الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وسلم کی سیرت کے دروس جاری ہیں. آج کی نشست میں درس نمبر 24 کے تعلق سے بات کرتے ہیں. درس نمبر 24 ہے مدینہ میں پہلا قدم. ہجرت کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے، اور ہجرت کے دروس میں سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں. اور آج کے درس سے مدنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں. پچھلے دروس تک مکی زندگی کے تعلق سے باتیں کی تھی، اور سیرت کے دروس میں سے ایک حصہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکا ہے. کتنا ہم نے ان دروس میں سے اسباق حاصل کیے ہیں، کیا سیکھا ہے، ہماری تربیت میں کوئی فرق آیا ہے نہیں آیا ہے، یہ سوال ہم خود اپنے آپ سے کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کچھ فرق آیا ہے، اچھا فرق آیا ہے ہماری زندگی میں، کچھ بہتر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ہم نے حاصل کی ہے، کچھ اور نزدیک ہوئے ہیں، ہمارے قول اور فعل میں کوئی بہتری اور برتری نظر آئی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ توفیق محض اللہ تعالیٰ ہی سے ہے. اور اگر ابھی تک ویسے کے ویسے ہیں، جہاں پر تھے ویسے ہی ہیں، کوئی فرق نہیں آیا نہ ہمارے قول میں، نہ ہمارے عمل میں، نہ ہمارے اخلاق میں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. ابھی بہت کچھ باقی ہے. اگلے دروس جو باقی ہیں وہ پچھلے دروس سے کم اہمیت نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. جن کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی یا وہ محسوس نہیں کر رہے، تو جو باقی ہے وہ اس سے بہتر ہے جو گزر چکا. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ریکارڈنگ ہو چکی ہے. اگر ساتھی دوبارہ سے وہ دروس سننا چاہتے ہیں تو وہ سن سکتے ہیں، اور کچھ ساتھی ابھی حال میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان دروس میں، تو ان کے لیے یہ خوشخبری کہ ابھی ایک نئے مرحلہ شروع ہو رہا ہے، ایک نئی بات ہوگی، شروع سے نئی بات ہوگی. جو پچھلی باتیں ہیں وہ ریکارڈنگ موجود ہے، وہاں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. بعض ساتھیوں کا سوال تھا کہ میں کس کتاب سے یہ دروس بیان کر رہا ہوں. میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا مقدمے میں کہ کوئی خاص کتاب نہیں ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ میرے اپنے نوٹس تھے، اور بعض علماء سے جن سے میں نے سیرت کا علم حاصل کیا، کچھ وہاں سے میں نے وہ نوٹس تیار کیے ہوئے تھے، وہاں سے کچھ ہے، اور کچھ چند کتابیں جو معتبر ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری میں سے روایات، اور تفسیر میں سے تفسیر ابن جریر الطبری، تفسیر ابن کثیر اور قرطبی میں سے چند چیزیں، اور رحیق المختوم خاص طور پہ ان میں سے جو اکثر مادہ ہے، وہاں سے بھی میں نے یعنی الحمدللہ، کیونکہ میری وہ جو کتاب جس میں نے نوٹس لکھے ہیں وہ رحیق المختوم ہی تھی، مختصر اور اچھی کتاب، جس میں یعنی مختصر انداز میں تھوڑے وقت میں، تھوڑی جگہ پر، تھوڑے الفاظوں میں بہت انفارمیشن، آپ کو معلومات مل جاتی ہیں. اور شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز اس کتاب کو لکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قبولیت بخشی ہے، مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کتاب کا، بڑی اچھی اور پیاری کتاب ہے. تو ساتھ اس میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں، اس کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ سیرت کے تعلق سے کافی فائدہ ہوگا. ہاں، جہاں پر چند ضعیف چیزیں ہیں جس پر علماء کا اختلاف، ان کے میں نشاندہی کرتا جا رہا ہوں. اور آج کی نشست میں ہم بات کریں گے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہیں تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قدم کیسا تھا. یہ مبارک قدم دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے قدموں میں برکت ڈالی ہے. جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، کیونکہ ام معبد کے خیمے کے قصے کے بعد اب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں، اور مدینہ پہنچتے ہیں سب سے پہلے قبا کے علاقے میں پہنچتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں یہ بات بیان کروں، ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سورۃ التوبہ آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب مدینہ پہنچے، کیسے پہنچے اور کیا وقت تھا، کیا تاریخ تھی، سب سے پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کون سے اعمال تھے، کیا فرمایا. آپ فرمان میں نور دیکھیں اور عمل میں نور دیکھیں. اور جب نور کی بات کرتے ہیں تو یہ حقیقت ہے، ترمذی میں حدیث نمبر 3618 میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، تشریف آوری ہوئی، تو مدینہ کی گلیاں روشن ہو گئی، سبحان اللہ. اور جس دن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، تو مدینہ کی ہر چیز میں ظلمت چھا گئی. جب آئے ہر چیز روشن ہو گئی، مدینہ کی گلیاں اور ہر چیز سب کچھ روشن ہو گیا، اور جب وفات پائے تو ہر جگہ پر ہر چیز میں اندھیرا چھا گیا. صحابہ کرام اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو مدینہ میں اس طریقے سے دیکھتے تھے. میرے بھائی، یہ روشنی وہ محسوس روشنی نہیں ہے جیسے کہ سورج اور چاند کی محسوس روشنی ہے، کبھی ہے کبھی نہیں ہے. دن میں سورج روشن تو چاند کی نہیں ہے، رات میں چاند کی تو پھر سورج کی نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقوی، علم، ایمان، عمل، اخلاق، آپ جس زاویہ سے دیکھیں، جس طریقے سے دیکھیں، جیسے بھی بات کریں، تو ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے، نور ہی نور ہے، علم کا نور ہے، ایمان کا نور ہے، توحید کا نور ہے، فرمان کا نور ہے، عمل کا نور ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نور ہی نور ہے. اور جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تو صحابہ کرام کے لیے وہ سب سے برا دن تھا ان کی زندگی میں، کہ جس شخصیت سے وہ اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنے ماں باپ اور اپنی دنیا قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اور قربان بھی کی دنیا کو. اور بعض صحابہ تو اپنی بات کی ابتدا عرض یوں کرتے تھے: فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے لیے تو ہر طرف ظلمت ہی چھا گئی، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی ایمان، توحید، اتباع سنت، تقوی اور اخلاق اور دیگر شریعت کے جو تعلیمات اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے ہیں، وہ روشنی موجود ہے لیکن اس کا تعلق جگہ سے نہیں ہے، کسی خاص زمانے سے نہیں ہے، کسی خاص جگہ سے نہیں ہے. جہاں پر یہ روشنی موجود ہے، جہاں پر یہ علم، یہ توحید، ایمان، اتباع سنت، یہ صحابہ کرام کا منہج جہاں پر بھی موجود ہے، وہاں پر نور ہی نور ہے، زندگی روشن ہو جاتی ہے. اور جہاں پر ان چیزوں میں سے کوئی چیزیں نہ ہو، ناقص ہو، تو ناقص دین میں وہ روشنی نہیں رہتی جو کامل دین میں رہتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں مدینہ میں پہلا قدم کیا تھا، کیسا تھا، چند اہم باتیں ہیں، اور پھر ہم اپنا محاسبہ بھی کرتے ہیں کہ ہم بھی مدینہ گئے کہ نہیں گئے. اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ کئی مرتبہ مدینہ گئے. ہمارا پہلا قدم کیسا تھا جب ہم لوگ مدینہ پہنچے، تو ہم نے کیا کیا؟ آخر میں اپنا محاسبہ کرتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کیسے پہنچے. صحیح بخاری حدیث نمبر 3906 میں، اور بغوی بھی شرح السنہ میں اس روایت کو بیان کرتے ہیں. ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے امام بخاری نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں عروہ بن الزبیر نے مجھے خبر دی، امام زہری فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تھے، ان کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے اور مدینہ کی طرف روانہ تھے، تو راستے میں ایک قافلے میں جو شام سے آ رہا تھا، سیدنا زبیر اور عنہ، زبیر بن عوام اور عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیدنا زبیر نے کپڑے دیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، سیدنا ابو بکر صدیق کو، سفید کپڑے دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہن لیے، سیدنا ابو بکر صدیق کو پہن لیے، اور روانہ ہوئے، اپنا سفر مکمل کیا مدینہ کی طرف. مدینہ میں کیا ہو رہا تھا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شدت سے انتظار ہو رہا تھا. جیسے کہ ایک شخص اپنی اس دنیا میں سب سے عظیم اور پیاری ہستی کا انتظار کرتے ہیں بے چینی میں اور تڑپ میں، اس سے کئی گنا زیادہ صحابہ کرام اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ، دیکھیں روزانہ، جب سے خبر ملی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کے روانہ ہو چکے مدینہ کی طرف، روزانہ، امام بخاری کی روایت ہے، روزانہ باہر نکلتے اور اس میدان میں، آپ پتہ جو مدینہ ہے اس کے دو حرہ کے بیچ، دو بڑے بڑے میدان ہیں صحرا کے بیچ میں ہے، تو اس میدان کی طرف چلے جاتے صبح سے لے کے جب تک کہ دوپہر کی شدید گرمی انہیں ستاتی نہیں، تب تک کہ وہ وہاں پہ انتظار کرتے رہتے، جہاں پہ سائے بھی نہیں ہوتا تھا. صبح نکلتے، فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار جا کے، استقبال کا انتظار کرتے. روزانہ یہ معمول تھا کہ سب سے پہلے یہ شرف ہمیں ہو کہ ہم نے استقبال کیا تھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. امام بخاری فرماتے ہیں ایک دن صحابہ کرام واپس چلے گئے ظہر کے بعد، ایک یہودی، یہ بات یہودیوں میں بھی عام ہو چکی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اب ہجرت کر کے مدینہ تشریف فرما ہے، تو ایک یہودی اپنے کام کے لیے کسی اونچی جگہ پر گیا، تو دور سے دیکھا دو لوگ آ رہے ہیں، یا دور سے سفید نظر آئے، کچھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، تو یہودی سے رہا نہ گیا، زور سے اعلان کر کیا، چیخا، اور یہودی نے یہ کہا کہ اے یا معشر العرب، اے عربیوں، یہ تمہارے عظیم ہیں جن کے تم انتظار کر رہے ہو. جب یہ خبر صحابہ کرام کے کان میں پڑی تو جلدی سے اپنے ہتھیار لیے اور جلدی سے دوڑ لگے. جب وہاں پہ پہنچے تو دیکھا دور سے دو لوگ آ رہے ہیں. اب ان کو پتا نہیں یہ لوگ جو نئے تھے کہ ان میں سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, ابو بکر صدیق کون ہے. اب پہلی ملاقات ہے, جب قریب آئے تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے, اسے ابو بکر صدیق بیٹھے نہیں کھڑے ہو گئے. پھر بھی لوگوں نے یہ سمجھا کہ ابو بکر صدیق رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو جا کے ان کو پہلے ملتے پھر جا کے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے. جب یہ معاملہ دیکھے سے ابو بکر صدیق نے, تو انہوں نے جلدی سے اپنا جو چادر ہے اٹھا کے اور وسلم کے سر پہ سائے کے لیے چادر کو یوں اٹھا دیا. تب سمجھ آئی لوگوں کو کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے. اور پھر جا کے استقبال کے ملے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں جانب دونوں چلتے گئے, اور دوپہر کے بعد کا وقت تھا, سومار کا دن تھا, ربیع الاول کا مہینہ تھا, جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک قدم پہلا قدم رکھا مدینہ میں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلتے گئے بنی عمرو بن عوف کی جگہ جو آج قبا سے معروف اور مشہور ہے, اس جگہ کا نام تھا بنی عمرو بن عوف. بضعت عشر لیلہ, 15 راتوں کے قریب یا کچھ زیادہ کچھ کم ان سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں رہے. سب سے پہلا کیا کام کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب قبا پہنچے تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی, مسجد کی تعمیر کی, اور مسجد قبا سب سے پہلی مسجد ہے اسلام میں, اس سے پہلے کوئی مسجد نہ تھی. مکہ میں مسجد حرام کعبہ تھا لیکن مسجد نہیں تھی جہاں پر مسلمان آسانی سے نماز ادا کر سکے. کعبہ کے قریب جاتے تو مشرکین روکتے تھے, تو سب سے پہلی مسجد جس کو مسجد کہا جاتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی اور مسلمانوں کے لیے ایک خاص عبادت گاہ جسے کہتے ہیں, جس میں وہ آزادی سے اپنے رب کی عبادت کر سکیں, خوشی سے اپنے رب کی عبادت کر سکیں, وہ مسجد قبا تھی. مسجد قبا کے تعلق سے اور پہلی مسجد کے تعلق سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اور پھر حدیث بھی سامنے رکھ بیان کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقم فیہ ابدا, سورۃ توبہ نمبر 108 میں مسجد ضرار کے تعلق سے بات ہوئی, اور مسجد ضرار جو ہے یہ وہ مسجد ہے جو منافقین نے تعمیر کی تھی سن 9 ہجری میں جنگ تبوک کے موقع پر. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک کے لیے گئے تو جو منافقین پیچھے رہ گئے تھے, تو مسجد انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی جس کی بنیاد نفاق پر تھی, کفر بغض نفرت پر تھی. منافقین کون ہیں؟ منافق کی کیا حقیقت ہے کہ اس نے کلمہ تو پڑھا لیکن دل میں کفر باقی ہے, اس کا کفر ابھی ختم نہیں ہوا, زائل نہیں ہوا, اس کے دل میں کفر باقی ہے, لیکن صرف زبان سے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو تلوار سے اور مسلمانوں کی پکڑ سے محفوظ کرنا چاہا. بس میں بھی تمہارے جیسا ہوں, کلمہ تو میں بھی پڑھتا ہوں, نماز میں بھی پڑھتا ہوں, روز زکات میں بھی دیتا ہوں, اور بعض جگہوں میں شریک ہو جاتا ہوں, لیکن کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا سکتے ہیں؟ ہم سے تو چھپا سکتے ہیں, لیکن وہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی الذی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اسے کیا چھپا سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحیح احادیث میں بعض نشانیاں بیان فرمائی ہیں منافقین کی, یہاں تک کہ بعض منافقین کہاں پڑتے تھے کہ کہیں ہمارا نام نہ لے لے. ڈر ان کو نام سے تھا، عمومات میں تو ان کو پتہ تھا ہم ہیں، کوئی اور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حکمت بھی دیکھی، نام نہیں لیا. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام لیے وہ مکمل رازداری میں رکھے. رازدار کون تھے؟ سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ، لا تقوم فيه ابدا. مسجد الضرار اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا، یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس میں قیام کیا جائے، نماز پڑھی جائے. اگر صحیح جگہ ہے نماز کے قیام کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقوم فيه ابدا، اس میں تو کبھی بھی، یہ اس لائق ہی نہیں ہے نماز کے لیے اور دیگر جو بھی وہاں پہ اعمال کیے جاتے تھے. مسجد کی ایک بنیاد تھی، مدرسہ بھی تھا، یونیورسٹی بھی تھی، مسجد بھی تھی، اور بہت سارے کام جو ہیں وہ مسجد کے اندر ہی ہوا کرتے تھے. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر تھی پہلے دن سے. اس کی بنیاد کس چیز پہ ہے؟ ضرار کی، کفر و نفاق پہ ہے. اور اس مسجد کی بنیاد من اول یوم، پہلے دن سے، جب سے پہلا قدم رکھا اس دن سے اسی سے قائم ہوا. علی التقوی، ارے تقوی تو دل پہ ہو، دل میں ہوتا ہے نا، کیا در و دیوار میں بھی تقوی ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، جب متقی پرہیزگار اپنے دل سے کوئی چیز بناتے ہیں تو پھر اس تقوی جو دل کا عمل ہے، جو دل کے اندر ہوتا ہے، اس کا اثر در و دیوار پر بھی ہو جاتا ہے. احق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہاں پر نماز قائم کی جائے. اور خبر بھی سن لیں، یہ خبر کون دے رہا ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. ایک اور عظمت بھی ہے اس جگہ کی، اس مسجد کی. وہاں پر ایسے مرد ہیں، ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں پاکیزہ حالت میں رہتے ہوئے، پاک رہتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے طہارت کرنے والوں کو، پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو. سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ آیت کس میں نزل نازل ہوئی؟ فرماتے ہیں نزلت فی اہل قباء، اہل قباء پر نازل ہوئی. فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. ارے طہارت اور نہیں کرتے تھے کیا؟ ہم بھی طہارت کرتے ہیں، اور مدینہ میں اور بھی بہت سارے صحابہ تھے، لوگ تھے جو طہارت کرتے تھے، نہیں تھے؟ ان کا خاص ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ فيه رجال يحبون ان يتطهروا، امام شعبی فرماتے ہیں اہل قباء ہیں، امام قتادہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اہل قباء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالی نے تمہارا ذکر خیر کیا ہے، خاص ذکر خیر کیا ہے، تم کرتے کیا ہو؟ اب یہ خبر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھی، ارے کون سا ایسا عمل کرتے ہو تم لوگ کہ اللہ تعالی خود تعریف کر رہے ہیں. قالوا، عرض کرتے ہیں اہل قباء کہ ہم جب استنجا کرتے ہیں تو پتھر سے بھی کرتے ہیں اور پانی سے بھی کرتے ہیں، ڈبل طہارت کرتے ہیں. سبحان اللہ، یعنی طہارت کا خاص اہتمام کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ پانی، طہارت، پاکیزگی. دنیا کے اس خطے میں جہاں پر پانی کی کمی ہوتی تھی اور لوگوں کو صفائی کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ صفائی ہوتی کیا ہے، جزیرہ عرب کے ارد گرد متمدن لوگ تھے، کچھ تہذیبیں تھیں. جزیرہ عرب میں کیا تھا؟ عرب تھے، بدو تھے، اعراب تھے، پا پاکیزگی کیا جانتے تھے وہ, جہاں پر پانی کی قلت, پینوں کو مشکل سے پانی ملے, وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ تو پانی سے منہ بھی دھویا جاتا ہے, بدن بھی دھویا جاتا ہے, ان کو کیا پتا کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ, جب پتا چلا کہ پاکیزی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور استنجا بھی کیا جاتا ہے طہارت کے لیے, تو اہل قباء نے خاص اہتمام کیا اور یہ برتری حاصل کر لی, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید تا قیامت ہم پڑھتے رہیں گے, فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, یہ گواہی کافی ان کے لیے. میں کہتا ہوں یار فلان پاکیزہ بندہ ہے, کیا شان ہے اس کی, کوئی بڑا شیخ بڑا عالم کہتا ہے یار فلان پاکیزہ بندہ ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یار فلان شخص پاکیزہ بندہ ہے, جہاں رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی فرمائے کہ فلان قوم فلان لوگ پاکیزہ ہیں, اس سے بڑا کوئی شرف ہے؟ عجب ہے رافضیوں پر, واللہ عجب ہے, قرآن بھی پڑھتے ہیں, یہ آیت بھی پڑھتے ہیں, واللہ یحب المطہرین بھی پڑھتے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں کہ صحابہ مرتد ہو گئے, سوائے کوئی کہتا ہے تین, کوئی کہتا ہے چار, کوئی احسان کر کے سات پر لے کے آتا ہے سوائے سات کے, یہ ان کا احسان ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, سب سے پہلی مسجد جس کا قیام کیا گیا ہے وہ کون سی ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے, میں ذرا اس اختلاف کی بات بھی بیان کر دوں, کہ بعض ساتھی کہتے ہیں آپ ایک بات کرتے ہیں باقی بات بتاتے نہیں. میں یہاں پہ اختلافی مسائل نہیں بیان کرنا چاہتا, جو قول راجح صرف ایک ہی قول پہ اتفاق کرتا ہوں, اگر یہ سارے مسائل ہر درس میں بیان کرتے جائیں تو پھر 100 درس بھی کم رہے گا. تو لیکن اس معاملے کے تعلق سے, کیونکہ بعض پھر ساتھی کہیں گے سب سے پہلے مسجد تو مسجد نبوی ہے, آپ کہتے مسجد قباء ہے, تو چلے اس اختلاف کو دور کر دیتے ہیں. اختلاف العلماء, علماء کا اختلاف ہے کہ سب سے پہلی مسجد جس کی تعمیر تقوی پہ کی گئی کون سی ہے. بعض نے کہا مسجد قباء ہے, یا قول سیدنا عبداللہ بن عباس کا ہے, ضحاک کا ہے, حسن بصری کا ہے, اور وہ اس آیت کریمہ سے کہتے ہیں من اول یوم, اول یوم تو ظاہر مسجد قباء ہی کی تعمیر کی گئی تھی, اور مسجد قباء کی تعمیر مسجد نبوی سے پہلے ہوئی. ایک روایت ہے ترمذی میں, کہ دوسرا قول جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں مسجد نبوی ہے, ان کے پاس بھی دلیل ہے. ترمذی میں روایت ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دو لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہوا کہ سب سے پہلی مسجد کون سی ہے جو تقویٰ کی بنیاد پر قائم کی گئی. تو ایک نے کہا قباء ہے, دوسرے نے کہا مسجد نبوی ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو خبر ملی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد ہذا, کون سی مسجد ہے؟ ہذا مسجد, مسجد نبوی. اچھا بات ختم, فیصلہ ختم ہو گیا نا, جو حدیث آگے بات ہے ختم ہو گئی. تو سب سے پہلی مسجد کون سی جو تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی؟ مسجد نبوی ہے, اور سر عبداللہ بن عباس کا قول مسجد قباء ہے, تواد ہے. اب دیکھیں علماء کی بات سنیں آپ. شیخ عبد المحسن عباد البدر حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا کون سی مسجد, مسجد قباء ہے مسجد نبوی ہے, یہ روایت بھی ہے وہ روایت بھی ہے, کیا کریں ہم؟ فرماتے ہیں دونوں ہیں. علمی بات سنیں ذرا, فرماتے ہیں دونوں ہیں. مسجد قباء کا ذکر تو قرآن مجید میں آیا ہے, دلیل ہے, اور مسجد نبوی کا ذکر حدیث میں آیا ہے, اور دونوں میں تواد تو ہوتا نہیں ہے نا. فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میری مسجد ہے, اس سے یہ بات ہرگز نہیں ہم لے سکتے کہ مسجد قباء نہیں ہے. مسجد قباء تو ہے, اور اس کے ساتھ مسجد نبوی بھی ہے, جھگڑا کیا ہو رہا تھا, یہ ہے یا یہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہے, مسجد نبوی ہے. مسجد قباء کی نفی کی؟ نفی نہیں کی. کیوں نفی نہیں کی؟ کیونکہ آیت کریمہ میں واضح آ چکا ہے من اول یوم. مسجد ہادہ کا جواب اس لیے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بھی اس سے خارج نہیں ہے کہ یہ مسجد بھی تقوی کی بنیاد ہی پر قائم ہوئی. اچھا یہ میں کہہ رہا ہوں, ابھی شیخ صاحب بات پوری کرتا ہوں میں. فرق کیا ہے مجھے بتائیں, مسجد قباء کس نے تعمیر کی, مسجد نبوی کس نے تعمیر کی؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ. یہاں پر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دونوں کا تقوی, دونوں جگہوں پہ تقوی. جیسے کسی کا تقوی ہے امت میں نہیں ہے, تو پہلی مسجد کی بنیاد تقوی ہے, دوسری کی بنیاد بھی تقوی ہے. بات واضح ہوئی؟ اگر شیخ صاحب کیا دلیل دیتے ہیں وضاحت کی کہ مسجد قباء تو ہے, مسجد نبوی بھی اس فوقیت اور فضیلت میں شامل کی گئی. دلیل دیکھیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ عبد المحسن عباد البدر حفظہ اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الاحزاب آیت نمبر 33 میں, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت کریمہ جو ہے اسے آیت التطہیر کہا جاتا ہے, پاکیزگی کی آیت. ان سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کو پاک کرنا چاہتا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ جو ہے اس کا سیاق اور سباق امہات المؤمنین کے تعلق سے, اس آیت سے پہلے اور اس آیت کے بعد میں اور اس آیت کے ضمن میں سارے کے سارے جو سیاق اور سباق ہے وہ امہات المؤمنین کے تعلق سے سورۃ الاحزاب میں. فہن داخلات بنص فیہا بنص القرآن, اس آیت کریمہ میں امہات المؤمنین اس میں داخل اور شامل ہیں اس آیت کریمہ سے, ٹھیک. اور حدیث میں کیا آیا ہے, اسے مسلم کی روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آیت نازل ہوئی سیدنا علی کو, سیدنا فاطمہ کو, سیدہ فاطمہ کو, سیدنا حسن اور حسن عنہ کو, سب کو جمع کرتے ہیں اور ایک چادر اوڑھ لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہا اولائی اہلی, یہ میرے اہل بیت ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین کو خارج کر رہے ہیں, وہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں, یا ان کے ساتھ ان کو بھی شامل کر رہے ہیں؟ آیت کریمہ کے سیاق اور سباق میں تو امہات المؤمنین اولین درجہ رکھتے ہیں. عربی زبان کو لے لیں, عرف کو لے لیں, آیت کریمہ کو لے لیں, اہل بیت میں اولین حقدار کون ہے؟ اہلیہ کسے کہتے ہیں؟ بیوی کو ہی کہتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امہات المؤمنین ہے, اور ان جیسی عورت اس دنیا میں کبھی نہیں آ سکتی, ہمارا ایمان ہے یہ. امہات المؤمنین, کوئی مومن ہے تو یہ ان کی مائیں ہیں. جو یہ کہتے کہ ماں نہیں وہ مومن ہی نہیں, اللہ نے جوڑ دیا ہے ام المؤمنین, جو انکار کرتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہے. اچھا تو اس حدیث سے کیا توجیہ ملتی ہے؟ شیخ صاحب کیا فرما رہے ہیں, جیسا کہ ان چاروں کو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل کیا ہے اس حدیث میں, اور یہ لازمی اس حدیث میں کہ یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے اور امہات المؤمنین اہل بیت میں سے نہیں ہے, ویسے ہی یہ حدیث جو ہے کہ میری مسجد جو ہے تقویٰ کی بنیاد پر قائم ہوئی, ویسے اس آیت کریمہ سے مسجد قباء کو خارج نہیں کرے بلکہ دونوں کو جوڑ رہی ہے. دیکھا علم کا نور, سبحان اللہ. ورنہ اس مسئلے میں کافی طلاب علم آپس میں پیچھے کرتے رہے, کوئی کہتا ہے یہ ہے, کوئی کہتا ہے حدیث ہے. حدیث آگے تو باتیں ختم ہو گئی نا, ہمیں حدیث ہے حدیث ہے تو عبداللہ بن عباس کو کیوں بات سنیں ہم؟ لیکن جب علم کا نور ہوتا ہے نا تو علماء, اس لیے جو علماء توجیہ رکھتے ہیں علم کی بنیاد پر تو سینے بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اللہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر کرتے ہیں, کچھ دن رہ جاتے ہیں مسجد قباء میں اس علاقے میں, پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوتے ہیں مدینہ کی طرف. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر چلتے گئے. کافی صحابہ نے, انصاری صحابہ نے کوشش کی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ شرف بخشیں اور ہمارے گھر میں آئیں اور ہمیں مہمان نوازی کرنے کا یہ شرف دیں, موقع دیں ہمیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار خاموش ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھوڑ دو اونٹنی کو, انہا مأمورہ, اسے اللہ نے حکم دیا ہوا ہے جہاں پر اس اونٹنی نے بیٹھ جانا ہے وہی جگہ ہے مسجد کی تعمیر کی. سبحان اللہ میرے بھائی, مسجد نبوی کی زمین کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. سبحان اللہ, انہا مأمورہ, اسے حکم دیا گیا ہے جہاں پر اونٹنی جا کے بیٹھ گئی اس زمین کے ٹکڑے پر جو ہے چند مشرکین کی قبریں تھیں وہاں پہ, اور دو ایسے جوانوں کی تھی یا لڑکوں کی تھی جو یتیم تھے, سہیل و سہل, اور یہ دونوں جو ہے سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے حجر میں تھے, وہ ان کو پال رہا تھا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں وہاں پر بیٹھ گئی تو ان کو بلایا اور اس جگہ کو وہاں پہ لے لیا اور مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز کیا. اب ذرا غور کریں, پہلے قدم میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, مسجد کی تعمیر قباء میں, اور مسجد کی تعمیر مدینہ طیبہ. دین اسلام میں مسجد کا مقام دیکھ لیں کیا ہے. آج مساجد ہمارے ارد گرد ہیں, مسجد کا کیا مقام ہے ہمارے دلوں میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا مقام ہے؟ صحابہ کرام کے نزدیک کیا مقام ہے؟ اور ہماری زندگی میں کیا مقام ہے؟ کبھی بچے دوڑ رہے ہیں, کبھی موبائل فون بج رہے ہیں, میوزک بج رہی ہے, کبھی لوگ پیچھے بیٹھ گپے لگا رہے ہیں. یہ حرمت اللہ تعالیٰ کے گھر کی. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور ہمارے دلوں میں مساجد کی تعظیم اور یہ جو عظیم مقام ہے مساجد کا, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ پیدا کر لے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ گھروں کی حرمت کو جان لیں اور اس پر عمل کرنا بھی ہم شروع کر دیں. مسجد نبوی کی تعمیر میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا, اپنے مبارک ہاتھوں سے. کھجور کے درخت تھے جسے استعمال کیا گیا, اور پتھر جو ہیں پتھروں کا استعمال کیا گیا, اور اس مسجد کی تعمیر ہوئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللهم ان الاجر اجر الاخره فارحم الانصار والمهاجره, دعا ہے. اجر تو ہمیشہ آخرت کی اجر ہے, دنیا نے کیا دینا ہے کیا لینا ہے. اللہ تعالی رحم فرما انصار مہاجرین پر, کتنی عظیم لوگ ہیں بھائی. اللہ تعالی جل شانہ گواہی دیتے ہیں, ہمیں خبر دیتے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں, رضی اللہ عنہم. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائے رحمت کر رہے ہیں, اور آگے بہت سے روایات آئیں گی, کچھ پہلے بیان کر چکے ہیں, کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست فرماتے میں ان سے محبت کرتا ہوں, بلکہ ایمان کی نشان حب الانصار ہے. جو انصار سے محبت نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں ہے, اس کا ایمان کہاں ہے؟ تو ایمان کو کسی سے جوڑ دے, نشانی کیا ایمان کی؟ حب الانصار. سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ. انصار کون ہے, کبھی بات کروں گا انشاءاللہ, میں باتیں انصار کی آئیں گی, ابھی تو فرسٹ انٹروڈکشن ہو رہا ہے انصار کا. ہم بات کریں گے انصار پہ انشاءاللہ، ایک پورا درس انصار کے لیے ہوگا انشاءاللہ، تاکہ ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے انصار کا ذکر کیسے کیا. ابھی تو مہاجرین تھے، ابھی آ رہے تھے، مہاجروں کا ذکر کیسے کیا، انصار کا ذکر کیسے کیا، اس کے بعد پھر ہمارا ذکر کیسے کیا جو بعد میں آنے والے ہیں. جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو سب سے پہلا عمل جو ہے مساجد کی تعمیر تھی. دو اور عمل بھی ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، ابھی وقت میں ابھی بیان کرتے ورنہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. ایک تو ہے مہاجرین و انصار میں بھائی چارگی کو قائم کیا، المواخاۃ بین المہاجرین والانصار، مہاجرین خالی ہاتھ کچھ بھی نہیں، صرف اپنے بدن پر کپڑے ہیں، ستر ڈھانپا ہوا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. ابھی تک جو کمایا ساری زندگی کی کمائی اللہ کے لیے چھوڑ کے ہیں. سمجھ رہے زندگی کی کمائی کیا ہوتی ہے؟ ہم تو 10-50 دیتے بھی ہاتھ کانپتے ہیں، سوچتے ہیں ارے 10 جا رہا ہے، 50 جا رہی، وہاں پہ لگانا تھا، وہاں پہ لگانا تھا، وہاں پہ لگانا تھا. شیطان ایسی لسٹیں سامنے رکھ کے دیتے ہیں نا، یوں ہاتھ آگے بھی جاتا ہے پیچھے بھی جاتا، کانپتے ہاتھ دیتے ہوئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا نا، اب اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے ہجرت کرنی ہے. اب آگے آئے گا، یہودیوں کو بھی جلاوطن کیا تھا، وہ لوگوں نے کیا کیا تھا. اب صحابہ کرام نے جب اپنا گھر چھوڑا تو کس طرح سب کچھ قربان کر دیا گیا، تو خالی ہاتھ کے کچھ بھی نہیں تھا. اب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت کو جانتے ہیں، اور انصار نئے لوگ ہیں، ایمان ہے، جذبہ ہے. اب کس طریقے سے انصاریوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ اب یہ جو ہے یہ ہے بھی بے گھر، اب جتنی بھی آئے ہیں مسجد میں تو رہ نہیں سکتے سارے کے سارے، تو ظاہر ان کو رہن سہن کی، رہنے کے لیے اور ان کے معاش کے لیے جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے. اور دیکھیں طریقہ ہمیں کیا، ہمیں رہنمائی کیسے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مہاجر اور ایک انصار، ایک انصاری، یہ دونوں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے وارث بھی بنیں گے. جیسے سگے بھائی ہوتے ہیں نا، وارث کون بن، سگا بھی وارث بنتا ہے نا. اب تم ایسے ہو جیسے کہ تم سگے بھائی ہو. جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو انصاری جو ہیں وہ سارے کے سارے اتنی خوش ہوئے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موقع دیا کہ ہم بھی کچھ خدمت کر سکیں. دیکھیں ایمان اور تقویٰ، آج اگر ہم اعلان کرتے ہیں کسی چیز کا تو پیچھے ساتھی چھپ جاتے ہیں، بعض لوگ پیچھے رہتے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. وہاں پہ دیکھے سارے کے سارے جب یہ اعلان سنا، خوشی خوشی سب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، اور خوشی سے اس انتظار میں تھے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارے حصے میں کون سا ایسا بھائی ہمیں عطا فرماتے تاکہ ہم اسے اپنے سگے بھائی سے بھی زیادہ اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں اور اس کی خدمت کریں. ایک قصہ جو معروف اور مشہور ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور تاریخ میں آپ کو ایسی مثال نہیں ملے گی میرے بھائی. لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن ایسے لوگ، ایسے دل بے مثال ہے. میں کیا کہوں اللہ، ایک فرمان پر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے بھائی بنے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف تاجر تھے، مکہ میں بہت سارا مال تھا، اب خالی ہاتھ آئے. تو جب یہ اعلان ہوا چلے گئے سیدنا سعد بن ربیع کے ساتھ. سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ جب گھر پہنچے تو فرمایا یہ میرا گھر ہے، یہ آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے. اگر جو صرف گھر میں رہنے کے لیے آئے تھے، اللہ کے پیارے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ آدھا گھر دے دو، یہ ایک کمرہ صرف ان کے نام پہ لکھ دو یا ایک چارپائی کی جگہ دے دو، نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا تھا، کیا حکم تھا؟ کہ آپ کا بھائی ہے، اس کو اپنے ساتھ دے جو اپنے گھر میں، یعنی رہنے کی جگہ دے دو. ایمان دیکھیں، آدھا گھر تمہارا ہے آدھا میرا ہے، یہ میرا مال ہے لے کے آئے ہیں، آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے. زندگی کی ساری کے ساری کمائی جو ابھی تک ہم نے خزانے میں رکھی ہوئی ہے نا، اگر کہیں بھی بینک بیلنس کا جو بھی ہے وہ پورا ریکارڈ سامنے رکھ دیا، ہمارے بینک بیلنس ہوتے ہیں نا اور ہمارے سارے الٹے سیدھے ریکارڈ ہوتے ہیں، کوئی تجوری میں رکھے ہوتے ہیں، کوئی کہاں پہ چھپائے ہوتے ہیں، کسی کو قرض دیا ہوتا ہے، کوئی کسی سے قرض لینا ہے، کسی کو دینا ہے، سارا کا سارا مال سامنے رکھا، ریکارڈ ہے میرا، یہ آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے، کافی ہے. نہیں، ابھی بھی باقی ہے، میری دو بیویاں ہیں، ان میں سے دیکھ لو جو تمہیں پسند ہے، میں اسے طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد وہ تمہاری بیوی ہے. لا الہ الا اللہ. اگر دنیا میں کسی بھی تہذیب میں کسی بھی کونے میں کسی نے ایسے لوگ سنے ہیں یا دیکھے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیں. یہ عظماء ہیں تاریخ کے، ابھی تک شاید وہ مائیں نہیں پیدا ہوئیں جو ایسے عظیموں کو دوبارہ سے جنم دیں. جب یہ معاملہ دیکھا، ابھی تک سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ خاموش ہیں، کچھ کہیں نہیں رہے، دیکھ رہے ہیں وہ کر کیا رہے. جب اپنی بات مکمل کر لی، یہ ایک طرف کا ایمان تھا، اب دوسری طرف کا ایمان دیکھیں، یہ ایمان بول رہا ہے، زبان کہاں بولتی ہے، زبان تو لرزتی ہے نا بولتے ہوئے، دیتے ہوئے نہ تو ہاتھ کام آتے ہیں اور نہ زبان ساتھ دیتی ہے، لیکن ایمان مجبور کر دیتا ہے، ایمان ہے ایمان. سید الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بارک اللہ لک فی مالک واہلک، اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے تمہیں تمہارے مال میں اور تمہارے اہل و عیال میں. مجھے بتاؤ بازار کس طرف ہے، خودداری دیکھی، خالی ہاتھ، مجھے رہنے کی جگہ مل جائے کافی ہے، باقی مال دولت یہ چیزیں پہلے سب کچھ قربان کر دیا. کس نے دیا تھا؟ جس نے دیا تھا مجھے، میرا ایمان ہے ابھی وہ مجھے اس سے بھی زیادہ دے گا. بعض اوقات اپنی حالت پہ ہمیں ترس آتا ہے، ہم کہاں ہیں، چھوٹی سی آزمائش ہوتی ہے رونے دھونے پہ آ جاتے ہیں، زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں، دنیا ساری اندھیرے میں چلی جاتی ہے، کچھ راستہ نظر نہیں آتا ہمیں کہیں پہ، ہم کریں تو کریں کیا، یوں لگتا ہے کہ دنیا جہاں کے سارے مصیبتیں ہمارے سر پہ آ گئی ہیں. ایمان کی کمزوری ہے، ایمان تقویت کی ضرورت ہے، واللہ اشد ضرورت ہے، تجدید ایمان کی ضرورت ہے. ایک چیز بھی نہیں لی تو نہ دھرا بھی نہ، صرف رہنے کی جو جگہ جو بستر تھا وہاں پہ رہتے تھے. اب اللہ نے کیا دیا، چند دنوں کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے، دیکھتے ہیں کہ خوشبو لگائی ہوئی ہے اور رنگت بھی بدلی ہوئی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے بن عوف، خیریت تو ہے؟ کہتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کی ہے. سبحان اللہ، ایمان اور خودداری دیکھیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہر میں کیا دیا، یعنی ابھی تک تو کچھ تھا ہی نہیں تمہارے پاس، کہتے نوا تم من ذہب، نوا جانتے ہیں کھجور کی گٹھلی جو نوا کہتے ہیں، سونے کا ایک ٹکڑا میں نے دیا، یعنی سونے کے ٹکڑے کے مالک بن چکے تھے اس وقت، سونے کے ٹکڑے کے مالک تھے جب وفات پائی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے، جانتے ہیں کہ پیچھے کتنا مال چھوڑا تھا، مال کا تو نہیں پتا اللہ اعلم، جو سونا تھا وہ آریوں سے کاٹ کاٹ کر ان کی جو وارث تھے ان کو دیا گیا، آریوں سے سونے کو کاٹا گیا، ایمان تھا جس نے آزمایا ہے یہ دنیا، دینے کے بعد چھین لی ہے، جب دینے کو آتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے، وہ خود نہیں گن سکتا تھا، تول نہیں سکتا تھا، آریوں سے کاٹا جانے کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ کہ تولا نہیں گیا بھائی اس یہ دیکھو اتنا اس کو آری سے کاٹو یہ تمہارا حصہ ہے، اس کو کاٹ کے یہ تمہارا حصہ ہے، جس نے اللہ کے لیے کسی چیز کی قربانی دی اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے، بعض لوگ کہتے ہمیں تو نہیں ملتا، پھر بعض لوگوں نے کہا ہے، کہتے بھی ہیں، کہتے یار 10 ریال دیا تو اگلے دن 20 ریال روک ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ، جب دینے کو آتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے، لیکن ہم دیتے ہوئے ہماری حالت کیا ہوتی ہے، ہماری نیت کیا ہوتی ہے، ہمارا ایمان کیسے ہوتا ہے، کاش کیسے ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی دیتا ہے. تیسرا کام جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہوئے، یہودیوں سے صلح کر لی، عہد کر لیا، ارے یہودیوں سے بھی عہد کیا جاتا ہے، یہ تو پیدائشی عہد جکنی کرنے والے، ان کے خون میں عہد جکنی ہے، ان کے خون میں دنیا جہاں کے سارے کی ساری بیماریاں اور تکلیفیں اور مصیبتیں ان کے خون میں رچی ہوئی ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے عہد کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں عہد نہیں ہوا تھا، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہودیوں سے صلح کے تعلق سے بات کی تو کافی لوگوں نے مخالفت کی، اور شیخ یوسف قرضاوی نے بھی اس کا رد کیا کہ ہم یہودیوں سے کس طریقے صلح کر رہے ہیں، وہ تو ہمارے ملک کو لے رہے ہیں، ہمارے زمین کو لے رہے ہیں، اور یہ اور تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مجموع الفتاوی میں یہ سارا قول موجود ہے، بڑے پیارے انداز میں رد کیا، اور اس رد میں ایک یہ بات بھی شامل ہے، امام صاحب فرماتے ہیں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہ جب میں نے صلح کے جواز کا فتویٰ دیا تو دلائل کی بنیاد پہ دیا تھا، ان میں سے یہ دلائل بھی ہیں کہ مشرکین اور کافروں کے ساتھ، یہودوں کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کیا جاتا ہے، اور ان دلائل میں شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ بھی بات بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو یہودیوں کے ساتھ مطلق یعنی بغیر حد کے بغیر قید کے ان کے ساتھ عہد نامہ کیا اور صلح کی، اور یہ حکمت عملی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آج کے دور میں یا تو نظر آتی نہیں یا کہیں پہ آتی تو بہت کم نظر آتی ہے. میرے بھائی آپ جتنی بھی طاقت رکھے ہیں 10 دشمنوں سے نہیں لڑ سکتے آپ، حکمت عملی کیا ہے؟ ایک سے لڑیں اور دوسرے سے عہد کر کے امن و امان کا رک جائیں، کیا فائدہ ہوگا اس کا کہ آپ کا دھیان آپ کی جو طاقت ہے وہ ایک جگہ پہ صرف ہوگی. اولین دشمن تھے مشرکین عرب، وہ نہیں چھوڑنے والے تھے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم جانتے ہیں آگے بھی آگے جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ احزاب ہے، یہ ساری جنگیں کس کے خلاف تھے؟ مشرکین عرب کے خلاف تھے، اور مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو نظیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، اور 3 الگ الگ جگہ پہ تھے، جہاں مدینہ میں انٹرنس ہے وہاں پر قابض تھے یہ لوگ، یہ بڑے اسٹریٹجک لوگ ہیں، یہ اس طریقے سے جہاں پر بھی جاتے ہیں اسی طریقے سے یہ لوگ کرتے ہیں. بہرحال تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چالوں سے واقف تھے, نئے لوگ تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا اب ایسے لوگ ہیں ان سے نمٹنا ہے حکمت کے ساتھ. ابتدا حکمت سے ہوتی ہے میرے بھائیو, انتہا تلوار پہ ہوتی ہے, ابتدا تلوار سے نہیں ہوتی. آج دیکھیں آج جو جہاد کا نام لینے والے ہیں کسی کو چھوڑا ہے؟ ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں. کبھی امریکہ میں بم بلاسٹ کرتے ہیں, کبھی انگلینڈ میں کرتے ہیں, کبھی سوڈان کے سفارت خانے کو امریکہ کے سفارت کو اڑا دیتے ہیں, کبھی فرانس میں جا کے بم بلاسٹ کرتے ہیں, کبھی انڈیا میں کرتے ہیں, کبھی اتنی لوگوں سے جو اب جنگ پہ اترے ہوئے ہیں آپ کے پاس ہے کیا؟ اور کہتے ہیں یہ حکمران سارے کے سارے بکے ہوئے ہیں, یہ تو حکومتی علماء ہیں, ان سے کوئی توقع نہیں ہے, ہم اپنے کاروائیں کرتے رہیں گے, امت میں جو کچھ بھی ہوتا ہے ہوتا رہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. سبق سیکھنے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک بڑا پیارا قصہ باقی رہ گیا ہے اور وقت بھی پورا ہو چکا ہے. یہ تو عمل تھا جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. سب سے پہلے فرمان کیا تھا؟ اگلے درس میں مجھے یاد دلانا انشاءاللہ, یہی سے شروع کریں گے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پیغام کیا تھا مدینہ آتے ہوئے, اور سیدنا عبداللہ بن سلام کے اسلام کا قصہ. جب یہودی کی بات ہوئی تو یہ قصہ بیان کرنا بھی ضروری ہے. اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی اس وقت موجود تھے, ان کا قصہ تو کبھی میں پورا انشاءاللہ بیان کروں گا, ابھی وقت نہیں ہے, آگے جیسے درس جاتے رہیں گے. لیکن وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نشانیاں دیکھنے کو آئے تھے, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ تشریف لائیں تو ایک نشانی کے لیے ایک امتحان اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا, اور ایک نشانی ان کو مل گئی. کیا نشانی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے کیا فرمان تھا مدینہ پہنچتے ہوئے, صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اسلام قبول کرتے ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.